بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کے اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے علی اربابی۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں اور پھر سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہتی ہے۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا محبوب اور پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام آئین صحافت کے بعد فارسی شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام منارہ نور پیش کیا جائے گا۔ سامعین، تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارے لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق 6:00 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 6:30 بجے سن سکتے ہیں، اور رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 9:00 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ لمحہ بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامن، پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے خبریں سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ تہران ریاض تعلقات کے مستقبل کے تعلق سے مکمل طور پر پر امید ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل سے آ رہی ایک مستقبل کوئی خواب نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اور غرب اردن کے نابلس شہر کے مضافات میں فلسطینی مجاہدوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان مسلحانہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ تہران ریاض تعلقات کے مستقبل کے تعلق سے مکمل طور پر پر امید ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے العربیہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ طے پانے والا سمجھوتا 2 برس کے مذاکرات کا نتیجہ ہے، اور ان مذاکرات کی بنا پر ہی اچھی ہمسائیگی اور قوموں کے اقتدار اعلیٰ کے احترام اور قومی مفادات کے پیش نظر مفاہمت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ علاقے کی سیکورٹی کے بارے میں تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ نتیجہ بخش مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات کے مستقبل کے بارے میں بھی سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ تعلقات کو خوش آئند سمجھتے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ علاقے کی سیکورٹی کی حمایت اور علاقے کے تمام ملکوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا اور تعلقات مضبوط و مستحکم ہوں گے۔ دوسری جانب ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات اور اس بارے میں طے پانے والے سمجھوتے کو دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی و اقتصادی تعاون کا آغاز اور علاقے کے تمام ملکوں کے مفادات کا باعث قرار دیا ہے۔ انہوں نے اتوار کو پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس کے آغاز میں کہا کہ ایران اور سعودی عرب کا سمجھوتا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دونوں مسلم ملکوں کے درمیان تعلقات میں اختلاف پیدا کرنے میں بیرونی مداخلت کار فرما رہی ہے۔ واضح رہے کہ ایران اور سعودی عرب نے عراق، عمان اور چین کی ثالثی میں 7 سال کے بعد بیجنگ شہر میں اپنے سفارتی تعلقات کی بحالی کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے میں طے پایا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ آئندہ 2 مہینے کے اندر ایک دوسرے سے ملاقات کر کے اپنے اپنے سفیروں کی تعیناتی، سفارت خانوں کی بحالی اور ان سے جڑے دیگر مسائل کی زمین ہموار کریں گے۔ فوجی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر اعلی جنرل یحییٰ رحیم صفوی نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے مابین سفارتی تعلقات کی بحالی سے علاقے میں امریکہ کی تسلط پسندی کے سامنے فل اسٹاپ لگ جائے گا۔ جنرل سید یحییٰ رحیم صفوی نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ امریکیوں اور صہیونیوں کے زوال کا دور شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ممالک اور مشرقی جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی نگاہ کا نتیجہ ایران کے جیو پولیٹیکل طاقت میں اضافے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ جنرل سید یحییٰ رحیم صفوی نے کہا کہ ایران یوکرین کے معاملے میں امریکہ اور یورپ کے اختلافات اور دوسری جانب تائیوان کے مسئلے کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشترکہ مفادات اور امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی جانب سے روس، چین اور ایران کو درپیش خطرہ وہ مواقع ہیں جن کی بنیاد پر تہران، ماسکو اور بیجنگ ایک متحدہ پالیسی اپنا سکتے ہیں۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف نے دشمنوں کے مقابلے میں ایرانی قوم کی مثالی استقامت کی قدردانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ میدان میں ایرانی عوام کی موجودگی نے دشمن کو ہمیشہ مایوس کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے شمال مغربی ایران میں واقع شہر ارومیا میں منعقدہ ایک تقریب سے اپنے خطاب میں ایرانی قوم سے بڑھتی جانے والی دشمنی اور ڈالے جانے والے دباؤ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جتنی دشمنی ایرانی قوم سے کی گئی اور جتنا دباؤ ایران پر ڈالا گیا، اگر وہ دنیا کے کسی بھی طاقتور ملک پر ڈالا جاتا تو وہ ملک اور وہاں کا نظام بالکل تباہ ہو جاتا۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے ایرانی قوم کی استقامت کی وجہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی استقامت سے ملنے والا سبق اور ان کا آہنی عزم قرار دیا اور تاکید کی کہ دشمنی کے بھاری بھرکم بوجھ کے مقابلے میں رہبر انقلاب اسلامی کی مثالی استقامت اس بات کا باعث بنی کہ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر اور سپاہی بھی با ایمان اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند مستحکم رہیں اور خود اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی کا آہنی عزم اور پختہ یقین ایرانی قوم میں مستحکم عزم و ارادے اور پختہ ایمان کا باعث بنا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے۔ لاہور میں دفعہ 144 کے خاتمے کے لیے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست یاسمین راشد اور اسلم اقبال نے جمع کرائی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد دفعہ 144 نافذ نہیں ہو سکتی، لہذا لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ غیر قانونی ہے۔ درخواست میں دفعہ 144 کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم اور اس کی آڑ میں پولیس کو غیر قانونی اقدام سے روکنے کی استدعا کی گئی ہے۔ دوسری جانب الیکشن آمد پر تحریک انصاف کے وکیل بابر آوان نے صحافیوں سے متعدد سوالات کیے۔ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ عمران خان الیکشن کمیشن کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور آپ اسی الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا رہے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں بابر آوان نے کہا کہ پی ٹی آئی، عمران خان اور ہم سب الیکشن کمیشن کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے جانبدارانہ اقدامات اور رویے کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ عدالتوں میں جانا ہو تو عمران خان کہتے ہیں کہ جان کو خطرہ ہے، کیا ریلی نکالنے میں جان کو خطرہ نہیں ہے؟ بابر آوان نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت کہتی ہے کہ خطرہ ہے، لیکن عمران خان کو سیکورٹی نہیں دیتی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایک چیک پوسٹ پر حملے میں ایف سی کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں نے یہ حملہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں کیا۔ رپورٹ کے مطابق بنو میں سیکورٹی فورس ایف سی کی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے کی خبر ملتے ہی سیکورٹی دستوں کی اضافی نفری روانہ کی گئی، جنہوں نے علاقے کو محاصرے میں لے کر آپریشن شروع کیا، لیکن دہشت گرد نکل بھاگنے میں کامیاب رہے۔ اس حملے سے متعلق مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل سے آ رہی ایک مستقبل کوئی خواب نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے ایک تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ علاقے اور پوری دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اس حقیقت کا ثبوت ہیں کہ یمن، شام اور علاقے کے دیگر ملکوں کا محاصرہ شکست سے دوچار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت میں اندرونی مسائل بھی اس غاصب حکومت کے زوال کا باعث بنیں گے اور یہ خود ایک حقیقت ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ غرب اردن سمیت تمام مقبوضہ علاقوں میں استقامت و مزاحمت کا عمل اپنی اہمیت کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور مزاحمت کا یہ عمل علاقے کا مستقبل طے کرے گا۔ انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے کو ایک اہم تبدیلی قرار دیا اور کہا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ دونوں ملکوں میں تعلقات علاقے کی تمام قوموں کے مفاد میں ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے تعلقات کی بحالی کے سلسلے میں ایران کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے بعد شام کی حکومت کے ساتھ بھی امن مذاکرات میں دلچسپی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے میونخ سیکورٹی کانفرنس میں شام کے سلسلے میں اپنے ملک کے سیاسی موقف میں تبدیلی اور بشار اسد حکومت کا تختہ الٹنے میں ناکامی نیز اس حکومت کے قانونی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے العربیہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں شام کے بارے میں اپنے ملک کے موقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دمشق کے ساتھ مذاکرات کو ناقابل اجتناب قرار دیا اور اس سلسلے میں عرب کوششوں کی خبر دی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے تاکید کی کہ ہمیں شام کی حکومت کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا اور یہ امر مذاکرات کا متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اس سلسلے میں عرب ملکوں اور اپنے بین الاقوامی شرکاء سے گفتگو بھی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ نے اعلان کیا تھا کہ دمشق کو الگ تھلگ کیا جانا نادرست اقدام رہا ہے۔ شام کے سرکاری ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ حما کے مسیاف علاقے پر صہیونی حکومت کی جارحیت میں شام کے 3 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں۔ سانہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے اتوار کو مغربی صوبہ حما کے مسیاف علاقے میں ایک دیگر علاقے حیر عباس کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں شامی فوج کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس حملے کے بعد شام کے ایک فوجی ذریعے نے بھی خبر دی کہ صہیونی فوجیوں نے لبنان اور طرطوس کے بعض علاقوں پر میزائل فائر کیا اور حما کے علاقے کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ غرب اردن کے نابض الشہر کے مضافات میں فلسطینی مجاہدوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان مسلحانہ جھڑپیں ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آج صبح صہیونی فوجیوں نے نابلس کے مضافات میں واقع ڈی ٹاؤن پر صہیونی فوجیوں پر دھاوا بول دیا، جس کے بعد فلسطینی مجاہدوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان جھڑپوں میں 3 فلسطینی زخمی ہوئے، تاہم صہیونی میڈیا نے بتایا ہے کہ ان 3 مجاہدوں کو شہید کر دیا گیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے ایک فلسطینی نوجوان کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غرب اردن بالخصوص نابلس شہر اس وقت فلسطینی مجاہدوں اور صہیونی غاصبوں کے درمیان جنگ کا محور بن گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ صہیونیوں نے اس شہر پر حملہ کر کے قتل عام مچا دیا تھا۔ محض ایک واقعے میں صہیونی فوجیوں نے 11 فلسطینیوں کو شہید کیا تھا۔ نیتن یاہو کی اقتدار واپسی کے بعد سے مقبوضہ علاقوں میں کشیدگی میں شدت آتی جا رہی ہے۔ ایک جانب اگر صہیونی انتہا پسندوں نے فلسطینیوں پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے تو دوسری طرف فلسطینیوں نے بھی صہیونی فوجیوں کو ڈٹ کر مقابلہ کر کے تل ابیب کے تمام جارحانہ منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ عراق میں داعش کے خلاف ایک وسیع فوجی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے اعلان کے مطابق یہ کارروائی صوبہ نینوا کے مغربی علاقوں میں شروع ہو چکی ہے، جس میں الحشد الشعبی کے 5 برگیڈ اور عراقی فوج کے متعدد دستے شامل ہیں۔ سیکورٹی اور انٹیلیجنس اہلکار بھی بھرپور طریقے سے اس فوجی آپریشن میں شامل ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شیخ ابراہیم اور ادایا پہاڑیوں اور عین الجہش علاقے کو اس آپریشن کے دوران داعشی عناصر سے پاک کیا جائے گا، جنہیں دہشت گردوں نے گزشتہ چند ہفتوں سے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ عراقی ذرائع نے بتایا ہے کہ ان دہشت گرد عناصر کو گرفتار کرنا عراقی افواج کی اولین ترجیح ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سخت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر عالمی امور کی تجزیہ نگار گلشن نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی شکریہ۔
اور ہم سوال کرنا چاہیں کہ جمعے کے دن اسلام فوبیا سے مقابلے کے دن کے مناسبت سے اقوام متحدہ کا خصوصی اجلاس بلایا گیا، اس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتش نے مسلمانوں کے خلاف پھیلائی گئی نفرت، ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک پر روشنی ڈالی، کیا مزید تفصیلات ہیں آپ پاس؟
جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چونکہ آج کل کے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف شدید جو ہے امتیازی سلوک ان کے ساتھ ہروا رکھا جاتا ہے اور ان پر حملے کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں نفرت باقاعدہ طور پہ پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انفرادی طور پر مغرب میں مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف نفرت پھیلائی گئی ہو، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور چونکہ عالمی سطح پر یہ کام ہو رہا ہے، اور تو ضرورت تھی اس بات کی کہ اس نفرت کا، اسلام و فوبیا کا اور مسلمانوں کے ساتھ روا رکھی جانے والے امتیازی سلوک کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ اقوام متحدہ میں ایک قرارداد منظور کی گئی 15 مارچ 2022 کو، یعنی تقریباً آج سے ایک سال پہلے کی بات ہے۔
جی
تو اس کے نتیجے میں پھر 15 مارچ کا دن جو ہے وہ اقوام متحدہ نے اسلام و فوبیا کے مقابلے کا عالمی دن اس کو قرار دے دیا ہے۔ اب ہر سال 15 مارچ کو اسلام و فوبیا کے مقابلے کا دن جو ہے وہ اس کے طور پہ منایا جائے گا۔
جی
اور جن ممالک نے یہ قرارداد پیش کی تھی ان میں اسلامی جمہوریہ ایران بھی پیش تھا اور دوسرے بعض اسلامی ممالک تھے۔ تو یہ جو آپ نے جس اجلاس کا ذکر فرمایا ہے وہ بھی اسی سلسلے میں تھا، چونکہ آج 12 مارچ ہے تو 3 دن کے بعد یہ دن بھی منایا جائے گا اسلام و فوبیا سے مقابلے کا عالمی دن، تو اسی سلسلے میں یہ اجلاس بلایا گیا تھا، خصوصی اجلاس تھا اقوام متحدہ کا۔ تو اس میں جو اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل ہیں انٹونیو گوٹریش، انہوں نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ مسلمانوں کی آبادی اس وقت تقریباً 2 ارب کے لگ بھگ ہے۔
بالکل،
تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی ہے، اگر یعنی 1/4-1/5 حصہ جو ہے دنیا کے جتنی بھی آبادی ہے اس کا ہے، تو بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی ساری دنیا میں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ تعصب کیا جاتا ہے، امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ اور پھر گوٹریش نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی کوئی اس کی ایک طرح سے مسلمانوں کے خلاف نفرت نہیں کی جاتی، بلکہ باقاعدہ طور پر مختلف اشکال میں ہے، یعنی سماجی میدان میں بھی ہے، اقتصادی میدان میں بھی ہے۔ جی اور یہ جو مائیگریشن جو کر کے جاتے ہیں, جو تارکین جو وطن ہوتے ہیں, تو ان کے تناظر میں بھی اگر دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے. یعنی میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان جو ہیں وہ جاتے ہیں کسی اپنے اس خطے سے, ایشیا سے یا مشرق وسطی سے امریکہ میں یا یورپ میں جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ اور طرح کا سلوک ہوتا ہے مغربی حکومتوں کا. لیکن اگر یوکرین سے جاتے ہیں دوسرے لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ اور طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے. یعنی مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے. تو اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے اسی بات پر زور دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ مغربی ممالک میں یہ سلسلہ جو ہے اس میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے, اور ہم بھی دیکھتے ہیں اور گاہے بگاہے جو ہے یہ میڈیا میں خبریں آتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف اور ان کے مقدسات خاص طور پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جیسے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کیے جاتے ہیں, اور پھر حکومتوں کی طرف سے بھی انہیں جو ہے وہ حمایت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کریم کو آگ لگانے کے واقعات ہیں, یا باقاعدہ طور پر اسلام اور مسلمانوں کی تصویر منفی انداز میں پیش کیا جانا, اور پھر مغرب میں جو مسلمان خواتین ہیں, جو باحجاب خواتین ہیں, پردے دار خواتین ہیں, ان پر حملوں میں بھی شدت جو ہے وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو اس سب کے مقابلے کے لیے ضروری تھا کہ سال میں ایک دن جو ہے وہ اس کے مقابلے کا دن قرار دیا جاتا, اور اسی سلسلے میں یہ اجلاس جو ہے وہ ہوا تھا.
جی گلشن نقوی صاحب, آپ کو بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس گفتگو میں حصہ لیا, اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہے. سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلی مقام آیا. زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون زی اے تیرا مایا. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون زی اے تیرا مایا. زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتانش گونجتی ہیں, فضا فرشتانش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہِ مقدر یہ راہِ حق ہے، سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل، قدم قدم پر یہ راہِ حق ہے، سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل، قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، زہِ مقدر یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا، بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہِ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے چھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 اسفند، 19 شعبان اور 12 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس شعبان سن 6 ہجری قمری کو غزوہ بنی مستلق لڑی گئی۔ بنی مستلق قبیلے کا تعلق خزاعہ قبائل سے تھا، جو قدیم زمانے میں ہجرت کر کے مکے کے نزدیک آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کی بزرگ شخصیات ہمیشہ مکے میں بت پرستی کو عام کرنے میں لگی رہتی تھیں۔ مدینے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے بعد بنی مستلق قبیلہ، جو بت پرستی پر اصرار کر رہا تھا، مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس اصحاب کے ہمراہ اس سے مقابلے کے لیے نکلے۔ اس جنگ میں قبیلہ بنی مستلق کو مسلمانوں کے ہاتھوں کراری شکست ہوئی۔ بارہ مارچ سن 1854 عیسوی کو فرانس، برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تاریخی قسطنطنیہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے تینوں مذکورہ ممالک کو زار روس کے مقابلے میں بہت سی کامیابیاں ملی۔ ان ممالک کو جنگ کریمہ میں ملنے والی کامیابی بھی اسی معاہدے کے بعد ملی۔ بارہ مارچ سن 1930 عیسوی کو ہندوستان میں مہاتما گاندھی کے حکم پر سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ تحریک جس میں ہندوستان کے تمام محب وطن اور حریت پسند شریک تھے، انگریزوں کی سامراجی حکومت کی طرف سے نمک پر عائد ٹیکس میں اضافے کے فیصلے کے خلاف شروع کی گئی تھی۔ تحریک آزادی کے لیڈر مہاتما گاندھی نے 78,000 افراد کے قافلے کے ساتھ اس تحریک کے تحت نمک جمع کرنا شروع کیا۔ انگریزوں نے ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور اسی وجہ سے سرکاری دفاتر کا کام کاج بہت زیادہ متاثر ہوا۔ بارہ مارچ سن 1949 عیسوی کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی، جسے قرارداد مقاصد کا نام دیا گیا۔ اس قرارداد کا مسودہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے تیار کیا تھا، جس میں پاکستان کے دستور کی بنیاد اور مملکت پاکستان کے مقاصد بیان کیے گئے تھے۔ اس قرارداد کو دستور ساز اسمبلی نے چند ترامیم کے بعد منظور کر لیا اور بعد میں اس قرارداد کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اکیس اسفان سن 1357 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران سینٹو معاہدے سے نکل گیا اور اس کے بعد یہ معاہدہ عملاً ختم ہو گیا۔ دراصل 1333 ہجری شمسی میں ترکی اور عراق نے امریکہ کی تجویز پر میثاق بغداد کے نام سے فوجی تعاون کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کے کچھ ماہ کے بعد ایران، پاکستان اور برطانیہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور میثاق بغداد کا نام بدل کر سینٹو رکھ دیا گیا۔ سینٹو معاہدہ نیٹو اور سیٹو معاہدوں کے سلسلے کی ہی ایک کڑی تھا، جن کا مقصد سابق سوویت یونین اور اس کے اتحادی ممالک کے خلاف محاصرہ تنگ کرنا تھا، اور یہ سب امریکہ کی منصوبہ بندی تھی۔ لیکن سن 1337 ہجری شمسی میں عراق میں عبدالکریم قاسم کی فوجی بغاوت کے بعد عراق سینٹو معاہدے سے نکل گیا۔ پاکستان نے بھی سینٹو کے رکن ممالک کی طرف سے ہندوستان کے مقابلے میں اس کی حمایت نہ کیے جانے کی وجہ سے اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی، اور پھر سینٹو معاہدے سے ایران کے نکل جانے کے بعد یہ معاہدہ عملی طور پر کالعدم قرار پا گیا۔ بارہ مارچ سن 1993 عیسوی کو اردو کے معروف عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام حبیب احمد تھا اور وہ 24 مارچ 1928 عیسوی کو برطانوی سامراجی دور میں پنجاب کے ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے تھے۔ حبیب جالب قیام پاکستان کے بعد کراچی منتقل ہو گئے، لیکن سن 1956 عیسوی میں لاہور کو اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ وہ زندگی بھر عوام کے مسائل اور خیالات کی ترجمانی اور عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ حبیب جالب نے سیاسی اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف آوازیں بلند اٹھائی، جس کی وجہ سے وہ ہر حکومت کے دور میں معطوب ہوئے لیکن عوام میں مقبول رہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں برگ آوارہ، سر مقتل، عہد ستم، حرف حق، ذکر بہت خون کا، عہد سزا، اس شہر خرابی میں، گنبد بے در، گوشے میں قفس کے، حرف سردار اور چاروں جانب سناٹا شامل ہیں۔ حبیب جالب نے کئی معروف فلموں کے لیے بھی نغمے لکھے۔ حبیب جالب کو انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے اعلی اعزازات پیش کیے تھے، اور ان کی وفات کے بعد 2008 میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز ایوارڈ سے نوازا تھا۔ ان کو نگار فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ 2006 سے ان کے نام سے حبیب جالب امن ایوارڈ کا بھی اجرا کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام بس میں دوستان۔
بزم دوستان، سامعین کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔
جی باجی، آپ نے بہت اچھے الفاظ سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہم ہمیشہ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سامعین ہمیشہ خوش و خرم رہیں اور صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ جی باجی، پہلا خط کس کا ہے؟
سب سے پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے مصطفیٰ ہادی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کافی دنوں سے خط لکھنے کا سوچ رہا تھا، لیکن آج کل ہو کر ایک ہفتہ گزر گیا۔ آج میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ شام کی نشریات کے بعد ریڈیو تہران کے لیے خط تحریر کروں گا۔ تو شام کی نشریات سن رہا تھا، بہت ہی اچھی نشریات رہی، آواز کی کیفیت بھی قدرے بہتر تھی۔ ریڈیو میں معمولی شور کوئی خاص بات نہیں، آپ لوگ نہایت محنت سے پروگرام بناتے ہیں۔ میں عرصہ دراز سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں، اور یہ ریڈیو اسٹیشن اب میری معمول کی زندگی کا حصہ ہو گیا ہے۔ آج بات کی جائے ریڈیو تہران کی خبروں کا تو جواب ہی نہیں، ایران سمیت علاقے کی اہم خبریں ہمیں ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہیں، اور میرے دیگر دوست بھی مجھ سے ایران کے حالات اور اہم خبروں کا سوال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتا ہوں۔ ریڈیو تہران کے دیگر پروگراموں میں آج کا ایران، آس پاس، افغانستان اور پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران دریچے، افکار و نظریات بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میری طرف سے ڈھیروں دعائیں۔
جی مصطفیٰ ہادی صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے پرانے سامع ہیں، عرصہ دراز سے آپ ریڈیو تہران کے پروگرام سن رہے ہیں، لیکن خط نہیں لکھا تھا اب تک، لیکن اب آپ نے خط لکھنے کا ارادہ کیا اور خط لکھ بھی دیا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ کو ریڈیو تہران کی نشریات اچھی لگتی ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں آواز کی کیفیت بہتر ہے۔ آپ ریڈیو تہران کو پابندی سے سنتے ہیں اور ہماری خبروں سے مطمئن ہیں، یہ بات ہمارے لیے مزید خوشی کی بات ہے، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ذریعے ایران کے حالات اور خبریں وغیرہ آپ کے دوستوں اور دوسرے افراد تک بھی پہنچ جاتی ہیں، یعنی آپ بھی ایک طرح سے ریڈیو کا ہی کام کر رہے ہیں۔ ریڈیو تہران کے ذریعے آپ تک خبریں اور حالات حاضرہ کے بارے میں معلومات وغیرہ پہنچ جاتی ہیں، یعنی آپ بھی تقریباً وہی کام کر رہے ہیں۔ آپ اپنی کوششوں کو جاری رکھیے، اور ایک بار پھر خط لکھنے کا شکریہ۔ امید ہے آپ آئندہ بھی ہمیں خط لکھتے رہیں گے، اور کوشش کیجئے کہ خط لکھنے میں یعنی دو خط لکھنے میں فاصلہ کم ہو۔ جی جی باجی،
بہت شکریہ ہاشم علی۔ اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے اشتیاق علی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں، آپ کی نشریات بہت ہی اچھی اور معیاری ہوتی ہیں، سارے پروگراموں میں سامعین کے لیے معلومات کا خزانہ ہوتا ہے۔ ویسے ریڈیو کی دنیا کی ایک الگ دنیا ہے، ویسے آج کل لوگ ریڈیو سننے کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے اور ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن ریڈیو معلومات کی منتقلی کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور آسان طریقے سے دنیا بھر کی خبریں ہمیں مل جاتی ہیں۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے میں نے اپنے گزشتہ خط میں تفصیل سے روشنی ڈالی تھی، اور آپ کے پروگراموں کے حوالے سے لکھا تھا کہ آپ کے پروگرام ہمیں روحانی اور معنوی اعتبار سے آراستہ کرتے ہیں۔ صبح کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام صبح امید مجھے بہت ہی پسند ہے، جس میں ساری باتیں دل کو بھاتی ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں تو ہمارا بہت ہی پسندیدہ پروگرام ہے۔ ریڈیو تہران کے میزبان نہایت ہی محبت سے سامعین کے خطوط کا جواب دیتے ہیں، سننے میں اچھا لگتا ہے اور اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ ریڈیو تہران کا بہت ہی پرانا سامع ہوں، اور ہمارے شہر میں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ شام کی نشریات میں نشر ہونے والا پروگرام نور ایمان بھی ریڈیو تہران کا ایک منفرد پروگرام ہے، جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ شاید میری تحریر کچھ لمبی ہو گئی ہے، اس مقام پر آپ سے اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔
جی اشتیاق علی صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں خط لکھا اور آپ کو ریڈیو تہران کی نشریات پسند آ رہی ہیں، اور ریڈیو کی اہمیت و افادیت کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے بالکل صحیح ہے۔ ریڈیو ہو یا ٹی وی یا اب سوشل میڈیا کا زمانہ، یہ سب ذرائع اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور کسی بھی ذریعے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیو کی اہمیت و افادیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے۔ ریڈیو کا کام ٹی وی نہیں کر سکتا اور ٹی وی کا کام ریڈیو نہیں کر سکتا۔ بہرحال ریڈیو کی اہمیت ناقابل انکار ہے۔ پروگرام پسند کرنے کا ایک بار پھر شکریہ، امید ہے آپ آئندہ بھی ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔ جی باجی، اب کس کا خط ہے اگلا؟
جی اگلا خط پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے ناصر شیرازی صاحب ہمیں لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتا ہوں، خط تاخیر سے تحریر کرنے پر معذرت چاہتا ہوں۔ آج کے مشینی دور میں خط لکھنا بھی ایک بہت مشقت والا کام ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر خطوط میں گفتگو رہتی ہے، اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام مجھے بہت ہی پسند ہیں، خبریں اور سیاسی گفتگو کا معیار بہت بلند ہوتا ہے، اور ڈاکٹر راشد نقوی صاحب بڑی تفصیل سے حالات حاضرہ پر روشنی ڈالتے ہیں اور ہر موضوع کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبح کی نشریات میں بھی پروگرام انداز جہاں میں اچھی گفتگو سننے کو ملتی ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار نہایت ہی اچھے انداز میں علاقائی حالات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی نشریات سے ہمیں ایران کے صحیح حالات کا علم ہوتا ہے، جبکہ ریڈیو تہران کے مختلف پروگراموں میں ایران میں رونما ہونے والی ترقی و پیش رفت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے۔ ایران کی دفاعی ترقی اور اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ایران کے دانشوروں کے کارناموں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ میں ریڈیو تہران اس لیے بھی پابندی کے ساتھ سنتا ہوں کہ اس کے ذریعے علاقائی خبریں صحیح زاویے سے ہم تک پہنچتی ہیں۔
جی ناصر شیرازی صاحب، آپ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوشش جاری رکھیے گا، اور اس کوشش کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں اور خط تاخیر سے لکھا ہے، تو کوئی بات نہیں، خط آپ نے لکھا تو صحیح، اور خط لکھنے کا شکریہ، معذرت کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ عام طور سے انسان کے ساتھ بہت سی مصروفیات رہتی ہیں، کام کاج رہتا ہے، اور بقول آپ کے یہ مشینی دور ہے، تو کچھ تاخیر ہو جائے تو اس میں معذرت خواہی کی کیا ضرورت۔ ہاں بس غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے، دیر سویر تو ناصر صاحب ہوتی ہی رہتی ہے۔ آپ نے ایران کی ترقی و پیش رفت کی بھی بات کی ہے، جی ہاں، ایران نے اسلامی انقلاب کے بعد بہت ترقی و پیش رفت کی ہے، خاص طور سے اس لیے بھی کہ اس درمیان ایران کو غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کا بھی سامنا رہا ہے۔ ان سب غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود ایران ترقی کے راستے پر گامزن رہا اور انشاءاللہ آئندہ بھی گامزن رہے گا۔ ایران پابندیوں سے اور دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے اور اس نے یہ اب تک ثابت بھی کیا ہے۔ ایران کی ترقی و پیش رفت کا دشمنان ایران کو بھی اقرار ہے لیکن اظہار نہیں کرتے۔ یہی بہت ہے کہ وہ بالآخر دیر سویر اقرار کر لیتے ہیں، اظہار نہ کرنا تو ان کی مجبوری ہے۔ خیر، ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے خط لکھا، اور آئندہ بھی ہمیں خط لکھتے رہیے گا۔ جی باجی، اب شاید وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اگلا خط شامل کیا جائے، تو باجی سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔
اگلے پروگرام تک کے لیے ہاشم علی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
اپنی دعا نادے علی اپنی دعا مولا علی مشکل کشا ہم پر کرم مولا کا ہے ڈرتی ہے ہم سے بجلیاں ڈرتی ہے ہم سے بجلیاں اسمِ حسین دل میں ہے اسمِ حسین دل میں ہے بڑھتا رہے گا کاروان ملت کا ہر جوان اسلام کا ہے پاسبان عزم حسین دل میں ہے بڑھتا رہے گا کاروان ملت کا ہر جوان اسلام کا ہے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار کی سرخیوں سے. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی بعض اہم سرخیاں یہ ہیں. سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کا مسلم لیگ قاف میں شمولیت کا اعلان. بخمت میں لڑائی, روس یوکرین کا ایک دوسرے کے سینکڑوں فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ. دنیا کا پہلا 3D پرنٹڈ راکٹ خلا میں اڑان کے بھرنے کو تیار. امریکی رکن کانگریس کا پاکستان میں انسانی حقوق آزادی اظہار کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش. دفعہ 144 نافذ کیے جانے کے بعد پی ٹی آئی کا آج لاہور میں ریلی ملتوی کرنے کا اعلان. حکومتی پالیسی سے اختلاف پر بی بی سی کے سینئر اینکر کی برطرفی, عملے کا احتجاج. جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے بیٹوں نے میاں داؤد ایڈوکیٹ کو قانونی نوٹس بھیج دیا. پاک بھارت کرکٹ بحالی میں رکاوٹ سیکیورٹی نہیں سیاست ہے, وفاقی وزیر. انفارمیشن کمیشن کا پنجاب اسمبلی کو ایم پی ایس کی تفصیلات قابل رسائی بنانے کا حکم. اور سامعین پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے سعودی ایران تعلقات کی بحالی. اخبار لکھتا ہے کہ مسلم دنیا کے دو نہایت اہم ملکوں سعودی عرب اور ایران کے درمیان کئی برسوں سے جاری شدید کشیدگی کا خاتمہ اور سفارتی تعلقات کی بحالی پر اتفاق پوری عالمی برادری کے لیے بلا شبہ بڑی خوش آئند پیش رفت ہے, جس سے جنگ زدہ مسلم ملکوں یمن اور شام سمیت پورے مشرق وسطی میں پائیدار امن کے امکانات روشن ہوئے ہیں. عالمی امن کے حوالے سے اس امید افزا پیش رفت میں چین کی دور اندیشی اور صاحب بصیرت قیادت نے کلیدی کردار ادا کیا ہے, جس پر وہ بجا طور پر خراج تحسین کی حقدار ہے. چین کے دارالحکومت بیجنگ میں سعودی عرب, ایران اور چین کے جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے کے مطابق تہران اور ریاض نے اتفاق کر لیا ہے کہ 2 ماہ کے اندر باہمی سفارتی تعلقات کی بحالی کا عمل مکمل کر لیں گے اور دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے سفارت خانے اور مشن کام شروع کر دیں گے. ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے حالیہ دورے کے بعد سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے چین کا دورہ کیا تاکہ مسائل حل کرنے کے لیے سعودی وفد کے ساتھ وسیع مذاکرات کا آغاز کیا جائے. ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری اور سعودی عرب کے قومی سلامتی کے مشیر کے درمیان کئی دنوں تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد دونوں ملکوں نے تعلقات کی بحالی کا معاہدہ کر لیا. پھر ایک تقریب میں ایران, سعودی عرب اور چین کی جانب سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا جس کے مطابق دو ماہ میں سفارتی تعلقات کی بحالی اور باہمی خود مختاری کے احترام اور ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر زور دیتے ہوئے دونوں ممالک نے 17 اپریل 2001 کو طے پانے والے سیکیورٹی تعاون کے معاہدے پر عمل درآمد پر اتفاق کر لیا ہے۔ اور سامعین، پیش خدمت ہے ہندوستانی اخبار اردو ٹائمز کی کچھ اہم سرخیاں۔ پانی سر سے اونچا چلا گیا، اب انتہا ہو گئی، مودی حکومت ہوش میں آئے، لالو یادو کے اہل خانہ پر ای ڈی چھاپہ ماری کے بعد کانگریس صدر کھڑگے کا حکومت کو انتباہ۔ ہروس رما قومی آواز۔ آسام میں بلڈوزر کا چلن، ہائی کورٹ میں سرزنش کے باوجود ریاستی حکومت کر رہی کاروائی۔ ہروس رما منصف۔ کیا وہ 24 کروڑ مسلمانوں کو چین بھیج دیں گے؟ فاروق عبداللہ۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبار قومی آواز کے اس کالم سے اقتباس، عنوان ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اخبار لکھتا ہے، راہل گاندھی کے بیانات کو ملک کی توہین قرار دینے والوں کے پاس دراصل راہل کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ انگلینڈ کی کیمبرج یونیورسٹی میں راہل گاندھی نے ملک کی صورتحال کیا بیان کر دی؟ زعفرانی بریگیڈ آپے سے باہر ہو گیا، وہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی دیش کے امرت کال کا ہی بخان کرے، اس لیے اس راہل گاندھی کا بیان بہت ناگوار گزرا۔ اسی ناگواری کے تحت کوئی اسے وزیر اعظم کی بدنامی کہہ رہا ہے تو کوئی اسے بھی آگے بڑھ کر اسے براہ راست ملک کی توہین قرار دے رہا ہے۔ راہل گاندھی نے اسی پروگرام میں، چونکہ چین اور امریکہ کے آپسی تنازع میں ہندوستان کے ممکنہ کردار کا بھی ذکر کر دیا تھا، اس لیے بات وزیراعظم کی بدنامی اور ملک کی توہین سے آگے بڑھ کر چین سے قربت کے الزام تک بھی جا پہنچی۔ لیکن کانگریس اور راہل گاندھی کے خلاف یہ مہم جاری ہی تھی کہ لندن میں انڈین جرنلسٹز ایسوسی ایشن کے پروگرام میں راہل گاندھی نے یہ پورا داؤ ہی الٹا کر دیا۔ انہوں نے زعفرانی بریگیڈ کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی سرزمین پر میں نہیں بلکہ خود وزیراعظم ملک کی توہین کرتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے وزیراعظم کے وہ بیانات پیش کر دیے جس میں وزیراعظم کہیں بھارت میں پیدا ہونے پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں تو کہیں یہ کہتے ہیں کہ 70 سالوں میں بھارت میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ راہل گاندھی کے اس جوابی حملے نے زعفرانی غول کی حالت کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بنا دی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس کا جواب دے تو بھلا کیسے دے، کیونکہ اگر وہ اس کی تردید کرتا ہے تو یہ سب بیانات پبلک ڈومین میں موجود ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں فارسی سیکھنے سے متعلق پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام منارہ نور۔ منارہ نور کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ سامعین، اس سلسلے میں اب تک آپ 12 اسباق سن چکے ہیں اور آج ہم 13واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل تیار ہوں گے، تو آئیے پہلے گزشتہ سبق کی یاد آوری کراتے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی اور ان ضمائر کی تشریح کے ضمن میں کچھ جملے بھی بنائے تھے، تو آئیے پہلے ان جملوں کو دہراتے ہیں۔
من کتابم را به احمد داده ام۔
جی ہاں، اس میں ضمیر متصل میم ہے جو کتاب کے بعد ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔
کتابم،
جی کتابم، من کتابم را بے احمد دادیم، کہ میں نے اپنی کتاب احمد کو دے دی ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟
او کتابش را بے برادرش داد۔
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے جو کتاب کے بعد آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اس کے معنی ہیں کہ اس نے اپنی کتاب اپنے بھائی کو دے دی ہے۔ او کتابش را بے برادرش داد۔
کتابش،
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟
من کتابت را نخوانده ام۔
جی، اس میں ضمیر متصل جو کتاب کے بعد دیکھی جا سکتی ہے وہ تے ہے، من کتابت را نخوانده ام، میں نے تمہاری کتاب یا تیری کتاب نہیں پڑھی ہے۔
کتابت،
جی، ضمیر متصل تے۔ اور اب اس وضاحت کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ضمائر کی جمع بھی موجود ہے، تو آئیے ضمائر متصل کی جمع سے ہم آپ کو آشنا کراتے ہیں۔ جی، کتابم، اس کی ضمیر متصل اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟
کتابمان۔
جی، یہاں میم کی جگہ من ضمیر متصل ہے اور یہ جمع کے طور پر یہاں استعمال ہوئی ہے۔ کتابت، جی، اس کی ضمیر متصل تے ہے اور اس کی جمع کیا بنے گی؟
کتابتان۔
جی ہاں، یہاں پہ تے کی جگہ تان کا استعمال ہوا ہے اور یہ جمع ہے ضمیر متصل تے سے۔ کتابش،
کتابشان۔
جی ہاں، یہاں ضمیر متصل واحد شین ہے کہ جس کی جمع شان ہے، کتابشان، یعنی ان کی کتابیں یا ان کی کتاب۔ ملاحظہ کیا آپ نے کہ فارسی میں ضمائر متصل کی جمع موجود ہے، اور اب ان ضمائر کی مدد سے آئیے کچھ مرکب الفاظ بناتے ہیں۔
کتابمان،
ہماری کتاب، کتابمان۔
کتابتان،
تمہاری یا تم لوگوں کی کتاب، کتابتان۔
کتابشان،
ان کی یا ان لوگوں کی کتاب، کتابشان۔ سامعین، یہاں کتاب کی جگہ کچھ اور چیزوں کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے آئیے الفاظ اور معنی نوٹ کیجیے۔
گزرنامه،
گزرنامه، پاسپورٹ۔
عکس،
عکس، فوٹو۔
کیف،
کیف، پرس۔
قلم،
قلم۔
مداد،
مداد، پینسل۔
دفتر،
دفتر، کاپی۔
پوشه،
پوشه، فائل یا فائل کور۔
اتاق،
اتاق، کمرہ۔
صندلی،
صندلی، کرسی۔
کفش،
کفش، یعنی جوتے۔ سامعین، اور اب جو الفاظ آپ نے نوٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے ذریعے ہم جملے بنا رہے ہیں اور اس میں ضمیر متصل جمع کا استعمال کر رہے ہیں۔
گزرنامه من،
ہمارے پاسپورٹ۔
عکستان،
تمہارے فوٹو۔
اتاقشان،
ان کا کمرہ۔ سامعین، ان جملوں کے ساتھ ہی صفت لگا کر جملوں کو مزید مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے یہ جملے دوبارہ سنتے ہیں۔
گزرنامه من سیاسی است،
ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں۔
عکستان بزرگ است،
آپ کے فوٹو بڑے ہیں۔
اتاقشان کوچک است،
ان کا کمرہ چھوٹا ہے۔ سامعین، آئیے ان جملوں کی ایک بار پھر تکرار کیے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ جی،
گذرنامه من سیاسی است.
گذرنامه من سیاسی است، یعنی ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں.
عکستان بزرگ است.
عکستان بزرگ است، یعنی آپ کے فوٹو بڑے ہیں.
اتاقشان کوچک است.
اتاقشان کوچک است، یعنی ان کا کمرہ چھوٹا ہے. یہاں ضمیر متصل جمع کے ساتھ آپ نے صفت ملاحظہ کی کہ پاسپورٹ کے لیے صفت لاہیں سیاسی، فوٹو کے لیے صفت لاہیں بزرگ، اور کمرے کے لیے یعنی اتاق کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ کوچک یعنی چھوٹا. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. خوب تمرین کیجیے. آئندہ ہفتے تک کے لیے
خدا نگہدار.
منارہ نور.
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے. سامعین پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم موت اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ کو بیان کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی تھی کہ تمام ادیان الہی اور غیر الہی ادیان موت کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر و بیشتر موت کے بعد زندگی اور حشر میں حساب و کتاب اور اعمال کی جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں. دین مبین اسلام کی تعلیمات اور آیات قرآن کریم میں بھی متعدد مرتبہ موت اور قیامت کا ذکر ہوا ہے، اور آخرت میں حیات کے پہلوؤں اور موت کی گزرگاہ سے عبور کو بیان کیا گیا ہے. سامعین اس پروگرام میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ دین مبین اسلام کے بعض دیگر پہلوؤں سے موت کے تعلق سے عرائض پیش کریں، اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نظر سے اس کو واضح کریں. سمیع فارسی زبان میں لفظ موت عربی زبان کے کلمہ فوت کا معادل ہے. فوت کے معنی کسی شے سے طاقت و توانائی کا چھن جانا ہے. موت کا لفظ کبھی بدن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی روح کے لیے. جب موت کا لفظ بدن کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بدن سے ہر قسم کی جنبش و حرکت ختم ہو چکی ہے، جبکہ اگر موت کو روح سے نسبت دیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ روح نے اپنے جسمانی وسیلے کو جس میں وہ موجود تھی اسے کھو دیا ہے، اور در حقیقت اس کے لیے موت درکار نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو گئی ہے. اس لیے موت کا لفظ انسان کے لیے اس معنی میں ہے کہ بدن روح کے لیے ایک وسیلے کے طور پر کام کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ قرآنی آیات اور روایات سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے یہ ہے کہ فرشتے تمام انسانوں کی جان یکساں نہیں لیتے، بلکہ بعض کی جان احترام اور آسانی کے ساتھ اور بعض دیگر کی سختی اور اذیت کے ساتھ نکالتے ہیں۔ آسان موت یا جان کا آسانی سے بدن سے قبض کر لینا خداوند عالم کا اپنے صالح اور مومن بندوں پر ایک لطف خاص ہے۔ قرآن کریم سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کی موت ایک خوشبودار پھول سونگھنے کے مانند ہے، موت آتے ہی اس کے تمام رنج و غم ختم ہو جاتے ہیں۔ سمن اسلام کے نقطہ نظر سے راہ خدا میں موت یعنی شہادت بہترین اور افتخار آمیز موت کی ایک قسم ہے۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے۔ قرآن کی نظر میں موت کے وقت تمام مادی حجابات انسان کی آنکھوں سے ہٹا دیے جاتے ہیں اور آدمی دوسری دنیا میں اپنی سرنوشت سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ خدا کے نیک اور صالح بندے موت کا استقبال کرتے ہیں، لیکن گنہگار افراد اپنے کاموں اور بد اعمالیوں سے سخت پشیمان ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ توبہ کر لیں، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ قرآنی آیات کی روح سے ان افراد کی توبہ اور پشیمانی قابل قبول نہیں ہے۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے توبہ کی قبولیت نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آن پہنچے تو اس وقت کہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح گنہگاروں کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو وہ آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جاتے اور اعمال صالح انجام دیتے، لیکن ان کی یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہو سکے گی۔ خدا کریم قرآن میں نقل فرما رہا ہے کہ فرعون نے دریا میں غرق ہوتے وقت توبہ کی اور اظہار ایمان کیا، لیکن خداوند عالم نے اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ سامعین، اسلامی تعلیمات کی روح سے ہر شے من جملہ تمام انسانوں کی جانوں کا حقیقی خالق و مالک خدا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے اختیار میں قرار دی گئی ہے وہ اس کے پاس ایک امانت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اسی سبب سے پیشوایان دین اور بزرگان دین اپنے عزیزوں کے مر جانے پر بے تاب و بے قرار نہیں ہوتے تھے اور مصیبتوں کے مقابلے میں صابر و شاکر تھے، اور اپنے اصحاب کو بھی اس کی تعلیم دیتے اور ان کو حزن و مصیبت کے وقت میں صبر کی تلقین فرماتے تھے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تعزیتی پیغام میں اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل سے، کہ جو اپنے فرزند کی موت کے غم میں بے قرار اور بے تاب تھے، فرمایا کہ مجھے تمہارے فرزند کے انتقال کے سبب، کہ جس کی موت کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے، تمہاری بے تابی کی خبر پہنچی ہے۔ یقیناً تمہارا بیٹا خداوند عالم کی جانب سے ایک تحفہ اور امانت تمہارے پاس تھی، اس نے اس سے کچھ مدت تک تمہیں بہرہ مند کیا، اور ایک دن کہ جو اس امانت کو واپس لینے کا تھا، اس دن اسے واپس لے لیا۔ جان لو کہ ہم سب خدا کی جانب سے آئے ہیں، اور اسی جانب ہم سب کی بازگشت ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جملوں سے معاذ کے قلب کو تسکین فراہم کی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس امر پر ایمان راسخ کے ساتھ کہ تمام انسانوں کی بازگشت خداوند عالم کی جانب ہے، اپنے صالح فرزند حاج آغا مصطفیٰ کی شہادت کی خبر پر دوسروں کے لیے حلم و صبر کی ایک مثال قائم کی۔ نجف میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قریبی ساتھی حجت الاسلام دعائی حاج آغا مصطفیٰ کی شہادت کی خبر ملنے کے وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا رد عمل بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑے بیٹے مرحوم حاج آغا مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے غم میں ایک آنسو بھی بہایا ہو۔ آپ نے اپنے فرزند کی خبر شہادت سننے کے بعد کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور پھر فرمایا، مصطفیٰ اسلام کے مستقبل کی امید تھے جسے ہم نے کھو دیا ہے۔ اس طرح جب آپ پہلی مرتبہ اپنے فرزند کی قبر پر حاضر ہوئے تو ایک پہاڑ کی مانند تھے، اور اس موقع پر بھی آپ نے انتہائی صبر سے کام لیا، جبکہ وہاں موجود سبھی لوگ گریہ و زاری کر رہے تھے اور نالہ و فریاد کر رہے تھے۔ آپ روتے پیٹتے لوگوں کے درمیان سے اس جگہ گئے جہاں آپ کے فرزند کی قبر تھی، اور پوری متانت کے ساتھ سوال فرمایا، مصطفیٰ کی قبر کون سی ہے؟ آپ ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فاتحہ پڑھا، اور ایک عام سی حالت میں گھر واپس لوٹ گئے۔ سامعین، اگرچہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عزیز و خاص طور پر اپنے بڑے بیٹے کی موت پر صبر و ہمت سے کام لیتے تھے، تاہم اولیاء الہی خاص طور پر شہادت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا کے غم میں بہت رقیق القلب تھے، اور ان بزرگواروں کی مختصر مصیبت پر بھی بہت زیادہ گریہ فرماتے تھے۔ جن لوگوں نے حاج آغا مصطفیٰ کی شہادت پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی صبر کا مشاہدہ کیا تھا، جب انہوں نے کربلا والوں کی مصیبت میں آپ کے گریہ و زاری کو دیکھا تو وہ تعجب میں پڑ گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم حاج عیسیٰ جعفری اس سلسلے میں کہتے ہیں، اپنے عزیز فرزند کی شہادت کی خبر سننے کے بعد استقامت و پائیداری کا مظہر انسان مصائب امام حسین علیہ السلام پر بہت گریہ کرتا تھا، اور ان کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ آغا کوثری جب مصائب سید الشہداء علیہ السلام پڑھتے تھے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ جب وہ مصائب پڑھنا شروع کرتے تھے، امام زمین پر بیٹھ جاتے تھے، اور بہت زیادہ گریہ کرتے تھے۔ آقا کوثری بھی آغا مصطفیٰ کی شہادت پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے رد عمل اور مصیبت کربلا پر آپ کے بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے کے بارے میں یوں اظہار کرتے ہیں، آغا مصطفیٰ کی شہادت کے واقعے پر جب امام گریہ نہیں کر رہے تھے اور گویا غم پی رہے تھے، تو اس وقت امام کے چاہنے والوں نے امام کی تسلی اور اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ایک روزہ خواہ یا مصیبت پڑنے والے کو لایا جائے۔ چنانچہ روزہ خواہ، مرثیہ خواہ، آقا مصطفیٰ کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھا، امام خمینی نے گریہ نہیں کیا، یہاں تک کہ جیسے ہی اس نے ذکر مصیبت امام حسین علیہ السلام شروع کیا تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گریہ وزاری شروع کر دی۔ عزیز سامعین، اب اس پروگرام کا وقت یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی و عرفانی شخصیت کے بعض دیگر پہلوؤں کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ Thank you.